الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تبارك وتعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال عز وجل في سورة الصف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حضرت حضرات گرامی، میرے لیے زندگی میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میں قرآن اکیڈمی لاہور میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اگرچہ جمعے تو میں نے بہت پڑھائے ہیں لیکن قرآن اکیڈمی میں یہ پہلا جمعہ ہے، اور وہ بھی اس سلسلے میں کہ تنظیم اسلامی کے تحت دعوت فکر اسلامی کے حوالے سے پروگرام ترتیب دیا گیا ہے تاکہ یہاں پر جو دین کی دعوت ہے، اس کی فکر ہے، اس کو جمعے میں موضوع بنائے، مختلف موضوع کے اعتبار سے اس کو بیان کیا جائے، اور اس کے لیے مختلف ہمارے ساتھی جو ہے وہ آ کر آپ کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں. میری آج کی گفتگو کا جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے التزام جماعت. التزام کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ چمٹ جانا، جماعت کے ساتھ چمٹ جانا. آپ جانتے ہیں کہ عرب میں جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے اور جو حجر اسود ہے اس کے درمیان میں جو جگہ ہے اس کو مقام ملتزم کہتے ہیں، اور حاجی جو جب وہ اس کے ساتھ چمٹ کر پھر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، رو رو کر اللہ سے گڑ گڑا کر اپنی جو ہے وہ عرضی پیش کرتے ہیں اللہ کی جناب میں، تو وہ مقام ملتزم ہے کہ جس میں وہ لوگ چمٹ جاتے، اسی سے یہ لفظ ہے التزام جماعت، جماعت کے ساتھ چمٹ جانا. جب عام آدمی سے بات ہوتی ہے کہ بھئی جماعت کی امپورٹنس، اس کی اہمیت ہے، تو عام آدمی اس سے ذرا تھوڑا سا دور رہتا ہے کہ جماعت کی کیا ضرورت ہے. ہم جماعت اختیار کرتے ہیں، نماز میں جماعت ہے، اور پھر یہ کہ جماعتوں کا جو اس وقت کیفیت ہے، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، ٹوٹ رہی ہیں جماعتیں، مسلک اپنے اپنے ہیں، تو بھائی ہم اسی طرح ہی بہتر ہیں، اچھے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہو رہا ہے، بنیادی اخلاقیات کی پر زور دینا چاہیے، لہذا جماعت کی وہ اہمیت اور امپورٹنس ان کے ذہنوں میں نہیں جاگتی. تو میں نے پہلی بات تو آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جماعت کیوں، وائی. دیکھیے، جب تک کہ دین کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو تو پھر جماعت کا تصور نہیں اجاگر ہوتا. جب دین کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے جماعت ضروری قرار پاتی ہے. اس میں اسلام دین ہے، اور دین کے معنی یہ ہے کہ اس میں انفرادی اور اجتماعی احکام اللہ نے دیے ہیں، عقائد، عبادات، رسومات، سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی و معاشرتی نظام. تو اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اس میں انفرادی اور اجتماعی احکام دونوں ہیں. البتہ یہ دین اس وقت بنتا ہے جب یہ قائم ہو اور نافذ ہو، تب ہم کہیں گے یہ اسلام ایز اے دین یہاں آپریٹ ہو رہا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہو. اگر وہ ایز اے دین غالب نہیں ہے، اللہ کی حاکمیت قائم نہیں ہے، اور قانون خداوندی جسے ہم شریعت کہتے ہیں اگر وہ قائم نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اسلام از بینگ پریکٹسڈ ہیئر ایز اے ریلیجن، اور ریلیجن کا لفظ انگریز کا دیا ہوا ہے، اور انگریز کا لفظ جو ہے ریلیجن ہے، چونکہ ان کے اپنے نظام میں صرف انفرادی معاملات ہیں، عقیدہ ہے، ٹرینیٹی کا عقیدہ ہے، اور وہ سنڈے کا جو ہے چرچ ہے، کچھ عبادات ہیں، کچھ رسومات ہیں، تو اس حد تک ان کا تو کانسیپٹ ہی جو ہے ریلیجن کا بڑا محدود ہے، انفرادی معاملات کا مطلب. لہذا جیسے ہندوستان میں آپ جانتے ہیں، اور کئی مرتبہ آپ نے یہاں پر بانی محترم اور ہمارے امیر محترم اور دوسروں کی زبانی یہ سنا ہوگا کہ ہندوستان میں انگریز کا قانون تھا اور انگریز کی پارلیمنٹ سوورن تھی اور تاج برطانیہ کا نمائندہ وائس رائے وہ اس کو گورن کر رہا تھا. ہاں مسلمانوں ہندوؤں کو پارسیوں کو مذہبی آزادی تھی, چاہو تو مسجد میں جاؤ, مندر میں جاؤ, گردوارے میں جاؤ, جس طرح چاہو عبادت کرو. تو اس سے کچھ یہ کچھ لوگوں کو مسلمانوں کے اندر یہ بات پیدا ہوئی انگریز تو بہت اچھا حکمران ہے, اس نے ہمیں مذہبی آزادی دی, ہم حج پہ جائیں, ہم عمرہ کریں, ہم زکوٰۃ دیں, روزے رکھیں, نمازیں پڑھیں, جو عقیدہ رکھیں. تو یہ تو اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتے, یہ تو بہت اچھا ہے. لہذا ہمیں انگریز کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. لیکن اقبال نے یہی کہا کہ ملہ کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام تو اس وقت آزاد ہوگا جب اللہ کی حاکمیت قائم ہوگی, قرآن و سنت کا نظام ہوگا, شریعت کا قانون ہوگا, معیشت معاشرت اور کاروبار زندگی اور سماجی معاملات وہ سب اللہ کے احکام کے تابع ہوں گے. ہاں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آزاد ہے, ورنہ یہ تو صرف مذہبی آزاد. تو اسلام دین تب بنتا ہے جب وہ غالب ہو, اور تمام اولو العزم من الرسل یعنی عظیم ترین رسولوں کا جو اصل مشن تھا وہ یہی دین کو قائم کرو. سورہ شورہ میں اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اے نبی ہم نے نوح کو جو وصیت کی, جو آپ کو کر رہے ہیں, جو ابراہیم کو کی, جو موسیٰ کو کی, اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو کی, ان سب کو ایک ہی حکم تھا کہ دین قائم کرو اور دین کے قائم کرنے میں متفرق نہ ہو جاؤ. اور اے مسلمانوں شرع لکم من الدین, تمہارے لیے دین میں بھی وہی راستہ ہے جو ہم نے اتنے بڑے اولو العزم من الرسل کو راستہ دکھایا. تم نے بھی دین کو قائم کرنا, اگر قائم ہے تو قائم کرو, اگر قائم نہیں تو قائم کرو, اگر قائم ہے تو قائم رکھو. لہذا یہ تمام انبیاء کی بھی ذمہ داری تھی, امت مسلمہ کی. اس لیے کہ شرع لکم, لکم کا سیگا جمع کا سیگا امت مسلمہ کی. یہ سعادت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی جو خاتم النبیین آخر المرسلین رحمت للعالمین تھے. 124,000 پیغمبر ایک روایت جو آتی ہے اس میں صرف ایک ہی رسول ہے کہ جس کے ہاتھوں اللہ کا دین غالب ہوا, قائم ہوا, نافذ. باقی انبیاء نے کوشش کی لیکن نافذ نہیں ہوا. اور پھر جب غالب ہوا تو خلفاء راشدین نے اس کو مستحکم کیا, اس نظام کو. آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بڑی شورشیں کھڑی ہوئیں, یعنی جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے, کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے, اور کسرا نے جو ہے اعلان کیا کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے ہی خط مبارک جو ہے انہوں نے چاک کر دیا تھا. لہذا خلافت راشدہ میں ان شورشوں پر قابو پایا گیا تاکہ دین اسلام مستحکم ہو. اور دوسرا کام یہ ہوا کہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ خلفاء راشدین میں عوام تک پہنچے. امن ہے, سکون ہے, اور عدل ہے, انصاف ہے, مساوات ہے, اور خوشحالی ہے, روحانیت ہے, حیا ہے, ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری ہے. یہ سارے ثمرات ہمیں خلفاء راشدین کے دور میں. لیکن ٹو کٹ دی سٹوری شارٹ, اس لیے کہ میرا مضمون یہ نہیں ہے, بہرحال اسلام جہاں سے چلا وہ پھر بالآخر آہستہ آہستہ یہ عمارت زمین بوس ہو گئی. کہیں انگریز آ گیا, کہیں ولندیزی, کہیں فرینچ, کہیں اطالوی, اور ہم مسلمان بھیجتے تھے مجبوری غلام بن گئے. پھر آہستہ آہستہ آزادی کی تحریکیں اٹھیں, ہندوستان میں بھی آزادی کی تحریک اٹھی, بالآخر آہستہ آہستہ انگریز بھی گیا, فرینچ بھی گئے, ولندیزی بھی گئے, سارے چلے گئے. لیکن وہ جو غلامی تھی نا, وہ فزیکل غلامی تو ختم ہو گئی, لیکن وہ ذہنی غلامی, وہ مروبیت, وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مروبیت اور معاشی غلامی آج تک چل رہی ہے. آج بھی ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے غلام ہیں. لہذا غلامی نے اپنی شکل بدل لی, فزیکل غلامی ختم ہو گئی, لیکن دوسری غلامی ابھی تک جاری ہے. اور اللہ کا حکم ہے اگر زمین بوس ہو جائے عمارت تو اس کو غالب کرنا, قائم کرنا, امپلیمنٹ کرنا, اے مسلمانوں تمہاری ذمہ داری ہے. اور یہ کام آسان نہیں ہے, یہ کام بڑا مشکل ہے، بڑی جان جوکھوں کا کام ہے، بڑی محنت، ایثار، قربانی، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب رومی، کبھی سوز و ساز راضی، تو اس میں بڑی کشمکش ہے۔ لہذا یہ کام اکیلے کے، اگر واقعتاً دین کو غالب کرنے کی جدوجہد جو ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے، اور انبیاء کا مشن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غالب کر کے ہمیں دے گئے، تو اگر اب یہ عمارت گر گئی ہے تو اس کو غالب کرنا، قائم کرنا ہماری ذمہ داری، اور یہ کام اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتا، یہ کام ہوگا تو اجتماعیت کے ساتھ ہوگا، اور اس لیے جماعت انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہو دین کا، دین کا مفہوم واضح ہو، اقامت دین کا تصور واضح ہو، تو پھر بغیر جماعت کے زندگی گزارنا، آگے چل کر میں اس کے لیے آپ کو قرآن اور احادیث کے اندر جو شواہد ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لہذا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، ولتکم منکم امتوں یدعون الی الخیر، چاہیے کہ تمہارے اندر کوئی ایک جماعت تو ایسی ہو جو لوگوں کو خیر، بھلائی، اسلام، قرآن کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں نیکی کی تلقین کرے، نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، انہیں برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور صرف یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ لہذا اجتماعیت کا کانسیپٹ اس وقت آتا ہے جب دین کا کانسیپٹ اور اس کی اقامت کا کانسیپٹ انسان پر واضح ہو جائے، تو پھر اس کے بغیر تو زندگی گزرتی نہیں ہے، اکیلے اکیلے نہیں گزرتی۔ اچھا بالفرض ہم جدوجہد نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں دور فتن ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، فتنے ہیں، انفرادی ہی زندگی طور پہ جو بھی احکام ہیں، ہم اس جدوجہد میں شامل نہیں ہوتے، جب جدوجہد میں شامل نہیں تو جماعت میں بھی شامل نہیں، تو کیا ہے؟ ہر چیز کے لیے ہمارے پاس رہنمائی یہ کتاب، اللہ نے اس کو بھی واضح کر دیا۔ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اس جدوجہد کو اختیار کیا جان اور مال سے اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی۔ اب یہ ہیں ایک طرف مہاجرین، وہ ایمان لائے، ہجرت کی، جدوجہد کر رہے ہیں، اور انصار، انہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی۔ گویا کہ اب یہ جماعت صحابہ کے یہ دو کمپوننٹس ہیں، ایک طرف مہاجرین اور دوسری طرف انصار، اب یہ جماعت کی راک فاؤنڈیشن ہے، یہ جماعت کی بنیاد رکھی جائے۔ کیا کہا، اولئک بعضہم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور آگے کیا فرمائیں، والذین آمنوا ولم یہاجروا، جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، اس جدوجہد میں شامل نہیں ہوئے، ایمان لے آئے لیکن اس جدوجہد میں شامل نہیں ہوئے، کیا فرمائیں، مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا، اے مسلمانہ، تمہارا ان کے ساتھ کوئی دوستی رفاقت کا رشتہ نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، جب تک کہ وہ اس جدوجہد میں تمہارے ساتھ نہ ہوں۔ اکیلے اکیلے رہیں گے تمہارا ان کے ساتھ پھر ولایت کا، محبت کا، دوستی کا، حمایت کا، رفاقت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، اس جدوجہد میں شامل نہ ہوں۔ درمیان میں ایک اور کلاوز ہے، اس کو میں ذرا سکپ کر رہا ہوں، اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ آخر میں اللہ نے کیا فرمایا، اِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، یہ جدوجہد نہ کی، اللہ کی حاکمیت قائم نہ کی، دین کو غالب نہ کیا، شریعت کا نظام قائم نہ کیا، ہم نے زندگی تمہیں دی کس لیے؟ صرف اس لیے کہ بڑے ہو کر شادی کرو، بچے پیدا کرو، اور اپنے روزگار کے مواقع تلاش کرو، یہ کوئی زندگی کا مقصد ہے؟ زندگی کا مقصد ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب ہمارے، تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں پیدا کیا، یہ ایک پرپسفل کریشن ہے، یہ ایک بامقصد تخلیق ہے، اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے۔ لہذا فرمایا، الا تفعلوا، تم نے اگر یہ کام نہ کیا، تکن فتنتن فی الارض و فساد کبیر، زمین فتنے سے بھر جائے گی، بہت بڑا فساد رونما ہو جائے گا اس دنیا میں، اس زمین پر، اس کی پشت پر بہت بڑا فتنہ اور فساد عظیم رونما ہو جائے گا اگر تم نے یہ کام نہ کیا۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، میں آپ کو چند چیزیں گنوا کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج دنیا میں کیا کیا فتنے ہیں جس کے اندر ہم جو ہے وہ لبس ہیں، اور صرف اس وجہ سے، اور خاص طور پر وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور کشمیری بھی کہہ رہا ہے پاکستان سے رشتہ کیا، یاد دلا رہا ہے ہمیں لا الہ الا اللہ، اصل رشتہ وہ ہے، اس مقصد کے لیے ملک بنا تھا، دین کا تقاضا ہے، اللہ کا تقاضا ہے، رسول کی زندگی ہے، سیرت بتا رہی ہے۔ لہذا وہ فتنے کیا ہیں، یہ معاشرہ جس میں دین غالب نہیں، یہ اللہ کی بغاوت کا معاشرہ۔ قرآن میں تین مرتبہ اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ کفر یہاں حقیقی معنوں میں ہے، یعنی قانون کافر نہیں ہوگا، حقیقت کے اعتبار سے وہ کفریہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ظلم کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ بغاوت ہے، ظلم و بغاوت کی زندگی ہے اگر اللہ کا حکم نافذ نہیں۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی بغاوت کے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، ہاں الا یہ کہ ہم اس کے لیے کچھ جدوجہد اور محنت اور کوشش کریں۔ دوسری چیز، اگر اللہ کا قانون نہیں تو جو بھی متبادل قانون ہوگا اس میں لوگوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوگا، اگر بادشاہ ہے اس کا قانون ہے تو بادشاہ کا ویسٹڈ انٹرسٹ، اگر بیوروکریٹ ہے تو اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ، اگر جاگیردار ہے تو اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ، اگر سرمایہ دار ہے تو اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ، اگر سیاستدان ہے تو اس کا ویسٹڈ، اس لیے کہ نظام تو انہوں نے بنانا ہے، پھر قانون تو انہوں نے دینا ہے، وہ اپنے جو ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کو رکھیں گے بیچ میں، اور عوام بےچار ہے وہ دھکے کھائیں گے، وہ فیصلے لینے کے لیے وہ عدالتوں کا چکر لگائیں گے، ان کی نسلیں بیت جائیں گی، اور دادا کے وقت میں جو ہے وہ قانون جو ہے وہ مقدمہ ہوا اور پوتے کے وقت میں فیصلے ہو رہے ہیں، اور قانون اور وہ ہے فیصلہ مہنگا ہوگا، اور رشوت جو ہے کا بازار بھی گرم ہے۔ لہذا اس دوران میں ایک دوسرے پر حملے اور معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد کی آگ اور قتل و غارت گری کا جو ہے بازار گرم ہوگا، لہذا یہ کہ معاشرے کے اندر امن اور سکون نہیں رہے گا۔ لہذا اللہ فرما رہے ہیں فتنہ سے بھر جائے گا یہ معاشرہ اگر تم نے شریعت کا نظام اور اللہ کی حاکمیت کے نظام کو آئینہ۔ تیسری چیز کہ جو پاور بیسز ہے معاشرے کے، سرمایہ دار ہے، جاگیردار ہے، اور یا سودی نظام کے پہرے دار ہیں، کرپٹ عناصر ہیں، وہ عوام کے خون کا آخری قطرہ تک چوسنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹیکسز لگاؤ، ان کی زندگیوں کو جو ہے نچوڑو، اس میں سے جو ہے جو بھی ہے کمائی ہے وہ خود لو۔ اضربا آخر چمی زائد فتن کس نداند لذت قرض حسن، اضربا جان تیرا جل دل چوں خشت سنگ، آدمی درندہ بے دندان چنگ۔ اقبال کہہ کے گیا کہ سود میں سے سوائے فتنوں کے کیا نکلے گا، یہ شخص جو ہے یہ قرض حسنہ کی لذت کو نہیں جانتا، اور ربا سے، سود سے انسان کا اندر باطن تاریک ہو جاتا اور دل ایسے ہو جاتا جیسے پتھر، اس پر کوئی کسی کی آہ اور کسی کے جو ہے رونے اور گڑگڑانے کا کوئی اثر اس کے دل پر نہیں ہوتا، اس لیے کہ دل پتھر ہو گیا۔ آدمی درندہ، انسان درندہ بن جاتا ہے، بے دندان و چنگ، چاہے اس کے نوکیلے دانت اور جو ہے اس کے پنجے نظر نہ آئے لیکن حقیقت میں وہ درندہ ہے۔ تو پھر آپ کو ملک کے اندر بے نامی اکاؤنٹ اور منی لانڈرنگ اور فلاں لیگس اور فلاں لیگ، یہ آپ کو نظر آئے، یہ معاشرے کے اندر ہے اور یہ نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کا دین، اللہ کی حاکمیت وہ قائم نہیں ہے۔ یہ ہے تیسرا جو ہے فتنہ۔ چوتھا، اخلاقی تنزلی، اللہ کا دین تو قائم نہیں، وہ حیا کا سسٹم تو قائم نہیں، آپ تو عورتوں کو چادروں پہنا کر وہ حکم واپس لے رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ بچیاں جو ہیں اسکولوں میں جائیں تو چادریں لے کر جائیں، آپ نے رہی صحیح کسر بھی اٹھا لی تو کیا ہوگا اس کا، اریانی، فحاشی، ناچ گانے، فلم انڈسٹری کو بوسٹ ملے گا، اور فیسٹیولز ہوں گے، ماڈلنگ ہوگی، موج مستی ہوگی، کیٹ واکس ہوں گے، عورتوں کی تذلیل ہوگی، بچیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی۔ کیا کم ہوا ہے پیچھے؟ اب قصور میں پھر شروع ہو گیا ہے، اخبارات کو دیکھیں جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور ہم جنس پرستی ہیں، یہی کچھ ہوگا. تو اخلاقی تنزلی یہ ہے چوتھا فتنہ. وفساد کبیر, فتنہ عظیم. پانچویں تفرقہ. قرآن نے کیا کہا؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی, دین کو قائم کرو اور متفرق نہ ہو جاؤ. یعنی اگر دین کو قائم کرو گے تو جڑے رہو گے, اگر قائم نہیں کرو گے تو متفرق ہو جاؤ گے. لہذا اپنا اپنا تشخص, اپنی اپنی شناخت, اپنی اپنی مسجد, اپنے اپنے شاعر اور دین تقسیم. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی, بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو پھاڑ دیا اور گروہ گروہ بن گئے, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ پانچواں تفرقہ جو ہے, یہ پانچواں یوں سمجھیے کہ فتنہ اور فساد ہے. چھٹا پریجوڈس اور ریسزم. پھر انسان کے اندر جو مال ہے, پیسہ ہے, سرمایہ ہے, قوت ہے, اس لیے کہ وہ نظام ہمدردی اور غمخاری اور زکوٰۃ اور عشر اور لوگوں کی مدد, اور وہ جب وہ نظام تو ختم ہو گیا تو پھر آپ کے اندر اس کی وجہ پر, اس کی بنا پر عجب اور سیلف سپیریورٹی کمپلیکس اور دوسروں کو حقیر اور دینا تو گویا احسان کرنا ان کو, یہ پریجوڈس, یہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے. پھر ان جو ہے ملاقات کرنے کے لیے جو ہے لائن میں لگو, ٹائم لو, یہ نظام. اور اقبال نے کہا تھا بلکہ اپنی نسل کی بنیاد پر پرائیورٹی, زبان کی بنیاد پر, رنگت کی بنیاد پر, علاقے کی بنیاد پر, ہمارے خاندان کی پرائیورٹی, ہمارے جو ہے ہمارے قبیلے کی پرائیورٹی, ہماری تہذیب اور تمدن کی پرائیورٹی. اقبال کہتا ہے نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی, اڑ گیا دنیا سے تو مانندے خاک رہ گزر. حضرت بلال حبشی تھے, کالے تھے, لیکن اسلام نے وہ تعلیم, وہ کردار دیا کہ حضرت عمر فاروق ان کو بلال کہہ کر نہیں کہتے تھے بلکہ سیدنا بلال, ہمارے سردار بلال, ہمارے آقا بلال. یہ برابری, مساوات, یہ رنگ, زبان, یہ نسل, یہ اللہ کی گاڈ گیون چیزیں, اس کی بنیاد پر کوئی اعلیٰ اور برتر نہیں ہے. ہاں, برتری تقویٰ ہے, خدا خوفی ہے, اطاعت و فرمانبرداری ہے, یہ اس میں برتری ہے. اور پھر دینی جماعتیں بھی اگر اس کو ہدف نہیں بنائیں گی دین کو قائم, تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ تحریک بحالی جمہوریت, تحریک بحالی فلاں, وہ ان چیزوں کے اندر وہ اپنا وقت زیادہ تر لگائیں گی. اسلام کی بجائے اسلام آباد, اور نظام مصطفیٰ کی بجائے تحفظ مدارس. پھر ان کا جو وہ قبلہ بھی جو ہے ٹلٹ ہو جائے گا, اور ان کا ساری جدوجہد وہ دوسرے کام میں زیادہ رہے. جبکہ اصل دینی جماعتیں ہوں یا دینی اشخاص ہوں, امت مسلمہ ہو, اس کی اصل پرائیورٹی جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا دین اس وقت اس کی عمارت زمین بوس ہے, اس کے اللہ کی حاکمیت کو ریسٹور کرنا ہے, اس کو قائم کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمارا نصب العین صرف اللہ کی رضا اور اخروی نجات ہے, اور اس کے لیے اپنا تن من دھن کھپانا اور لگانا. ان صلاتی و نوسکی و ماحیا و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے. بہرحال یہ ہے جو ہمیں, اگر جماعت کا کانسیپٹ تب آتا ہے جب دین کا کانسیپٹ کلیئر ہو اور اقامت دین کا کانسیپٹ کلیئر ہو, اور یہ معلوم ہو کہ اللہ اپنے کلام میں کہہ رہا ہے کہ اگر دین قائم نہیں ہوگا تو زمین فتنہ اور فساد کبیر سے بھر جائے. اب آئیے اس بات کی طرف, ہمارے دین اسلام کے مزاج میں اجتماعیت. اب جانتے ہیں کہ تین افراد بھی سفر پر ہوں تو حضور نے کیا فرمایا, نماز کا وقت آئے تو ایک کھڑا ہو جائے آگے اور دو پیچھے مقتدی ہو جائیں. مزاج میں ہے. ابھی ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے, آپ امام ہوں گے اور پیچھے مقتدی ہوں گے, وہ اللہ اکبر کہیں گے تو ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع اور سجود میں جائیں گے. تو نماز پورا ایک سٹیٹ کو اور سسٹم کو رنگ کرنے کا ایک ماڈل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے دیا, مزاج میں ہے. اور پھر دیکھیے ارکان اسلام, نماز, روزہ, حج, زکات, ان سب میں اجتماعیت ہے. کیا حج میں جو ہے جو لوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں وہ پانچ دن پوری امت وہاں کھڑی ہوتی ہے, نو ذی الحج کو عرفات میں, اور پھر منا, اور پھر جو ہے وہ جو بھی وہاں پہ حج کے ارکان ہیں اس کو ادا کرتی ہیں. نماز بھی اجتماعیت ہے, رمضان بھی اجتماعیت ہے, پوری امت ایک وقت میں روزہ رکھتی ہے, ایک وقت میں افطار کرتی ہے, اجتماعیت ہے. زکوٰۃ کا نصاب بھی سب کے نزدیک ایک ہی ہے، 2.5% کے حساب سے. لہذا یہ ہمارے دین اسلام کے مزاج میں اجتماعیت ہے. پھر آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کی صحبت اختیار کرو. سچوں کی صحبت اختیار کرو گے تو جیسے انسان آگ کے قریب بیٹھتا ہے تو اس کی حرارت آتی ہے، اگر آپ اے سی کے قریب بیٹھیں گے تو اس کی ٹھنڈک آپ تک ہے. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو تزکیہ نفس ہوگا، اور آپ کے عمل میں کوئی کمی ہے تو انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی. اور بری سوسائٹی اختیار کریں تو بری صحبت اختیار انسان اختیار کرے. تو فرمایا سچوں کی صحبت اختیار کرو، جیسے صحابہ کرم حضور کی صحبت ہے، تابعین صحابہ کی صحبت اختیار کرتے تھے. تو یہ اجتماعیت کا مزاج ہے جو قرآن ہمیں دے رہا. پھر جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ صف کی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تو محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں صفیں باندھ کر گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، یعنی وہ جماعت جو ہے وہ سیسا پلائی آپس میں مربوط منظم ہوشیار، تاکہ کوئی شکوک و شبہات بیچ میں اثر انداز نہ ہو جائیں. باطل اندر جہاں گھس آئے آپس میں رحیم اور شفیق مقصد کے ساتھ گہرا لگاؤ. لہذا اللہ نے فرمایا مجھے تو ایسے لوگ پسند ہیں، ہم تو محبت ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جو صفے باندھ کر سیسا پلائی دیوار کی طرح ہوں. اور اس کی بہترین مثال جماعت صحابہ ہے کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد بھی کیا، دعوت بھی دی، اور اس جماعت کو اس فکر کو آگے بھی پہنچایا، اور آپس میں انتہائی رحیم اور شفیق تھے اور کفر کے مقابلے میں بہت سخت تھے. وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اب میں چند ایک احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جماعت کی امپورٹنس. جماعت ایسے نہیں، دین کو پہلے سمجھیں. دین کا مطلب کیا ہے؟ اقامت دین کا مطلب. اگر وہ سمجھ میں آ جاؤ تو پھر اس کے لیے بغیر جماعت کے زندگی گزارنا وہ تو پھر بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی. لہذا حضور نے کیا فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے بڑی تھوڑی حدیثیں ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ 40-50-55 کے قریب ہیں، لیکن بڑی قیمتی حدیث ہیں. اور وہ فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علیکم بالجماعت وایاکم والفرقت، تم پر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو اور اکیلے اکیلے زندگی بسر کرنے سے بچو. اکیلا آدمی وہ شیطان اس پر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے. آپ فرمایا فإن الشیطان مع الواحد، کیونکہ شیطان اکیلے کے ساتھ ہو، وهو من الاثنين ابعد، اور اگر دو ہو جائیں تو شیطان دور ہو جاتا ہے. اجتماعیت ہو جائے شیطان دور ہو جاتا ہے، اکیلا آدمی ہو شیطان فوراً سے پکڑ لیتا ہے. اور فرمایا من اراد بحب حتی الجنہ، جو شخص چاہتا ہے کہ جنت کی خوشبو کو پائے، فلیلزم الجماع، تو جماعت کو چمٹ جائے. اگر چاہتے ہو جنت کی خوشبو تو جماعت کے ساتھ چمٹ جاؤ، پروٹیکشن ہے بہت بڑی. اور آگے احادیث کے اندر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پر ایک حدیث میں فرمایا ید اللہ علی الجماع، جماعت پر تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. دوسری حدیث میں فرمایا لا اسلام الا بجماعت، اگر جماعت نہیں تو سمجھو اسلام ہی نہیں. ولا جماعت الا بعمارت، اور اگر جماعت کا امیر نہیں تو جماعت ہی نہیں. ولا عمارت الا بطاعت، اور اگر امیر کی اطاعت نہیں ہو رہی اور اس کی بات نہیں مانی جا رہی تو وہ امیر ہی نہیں. لہذا اطاعت کرو، امیر، جماعت، اور یہی اسلام ہے. اسلام کو جوڑ دیا جماعت کے ساتھ کہ پورے نظم کو واضح کر دیا. پھر فرمایا ایک حدیث میں آمرکم بخمسن، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں. دیکھیں ایک ہے آپ کا خبریہ کلام کہ ایسا ہونا چاہیے، ایک ہے میں آپ کو حکم دے رہا ہوں. جیسے آپ نے فرمایا سلو، یہ فعل امر ہے، نماز پڑھو، کما رائے تمونی اسلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو نماز پڑھو. اب یہ گویا لازم کے درجے میں ہے، فعل امر ہے، یہ کرنا ہے. لہذا یہاں کیا فرمایا، آمرکم بخمسن، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں. پانچ باتیں وہ ہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں، وہ عام طور پر وہی ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات. لیکن اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈفرنٹ بات بتا رہے ہیں، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اور ان باتوں کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل، جماعت کے ساتھ رہو، اپنے امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو، اور جب موقع آئے تو اللہ کی راہ میں ہجرت اختیار کرو. اور ہجرت کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ چیزیں جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، کوئی حرام ہے، کوئی ایسی رسم ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، تو اس سے دوری اختیار کرو. والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت اور کوشش اور جد و جہد کرو، اور تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے. تو یہ پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں. آج کتنی اس حدیث کی جو ہے وہ کتنوں نے ہم میں سے سنا ہے، اور اس کو حکم کے درجے میں کتنوں نے مانا ہے. تو ساری بات یہ، پاکستان بنا اسلام کے نام پر، لیکن 70 برس سے زیادہ ہوئے کہ اسلام تو نہیں آیا. اس میں ہر ایک اپنا کردار ہے، سیاستدان ہے، حکومت ہے، بیوروکریٹس ہیں، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، ہر ایک اپنا کردار ہے. کس نے کتنا کیا وہ اللہ کے ہاں، بہرحال ہر کوئی اپنا حساب کتاب پیش کرے گا. لیکن اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ اسلام بحیثیت دین کو عوام نے کتنا سمجھا، اور اگر سمجھا تو اس کے لیے ان احادیث اور اس قرآن کی ان آیات میں اس پر کتنا عمل کیا. اکثریت ہماری عوام کی تو وہ تو جماعت سازی کو اہمیت یا اس کو اس درجے میں اہم اور لازم سمجھتی ہی نہیں. اس کی بڑی وجہ یہ، میں کسی خاص جماعت کی جو ہے وہ تائید نہیں کر رہا، وہ آپ کے اوپر ہے، آپ نے دیکھنا ہے. ایک جماعت یہ بھی ہے تنظیم اسلامی کے نام سے کہ جو کوشش کر رہی ہے، جد و جہد کر رہی ہے، اللہ کا دین غالب ہو، قرآن کے ذریعے سے دعوت ہو اور سنت کے مطابق ہو، اور راستہ بھی وہ ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اور بہتر جماعت ہے اور وہ یہی کام کر رہی ہے اور قرآن کے ذریعے سے اور یہی بات ہے اور پورے خلوص کے ساتھ کر رہی ہے، اگر آپ کا دل ٹھکے تو کام کرنا ہے مطلوب ہے، لیکن اس سے علیحدہ رہیں گے تو پھر معاملہ اللہ کے ہاں باز پرس ہو جائے گا. آپ جوتا لینے جاتے ہیں تو کبھی واپس آ کر یہ نہیں کہتے کہ اتنے جوتے تھے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کون سا جوتا لوں، بارہ لے کر آتے ہیں. تو انسان پر جب تک دین کی اہمیت، اس کی تعلیمات واضح ہوں گی تو پھر جماعت لازم ہے. اکیلے اکیلے یہ کام نہیں ہو سکتا. نوح علیہ السلام بھی 950 برس تک دعوت دیتے رہے، لیکن اکیلے طور پر وہ بھی دین کو غالب نہیں کر سکے، بلکہ دین بہت 70-80 افراد تھے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام 600,000 افراد تھے، 600,000، اور انہوں نے صدا یہی لگائی کہ فلسطین کے علاقے کو آ کر جو آباد کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، اور یہاں پہ جو بھی وہاں مشرک ہیں ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور وہاں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. اور میں تمہیں قبل خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ جو ہے ہماری مدد فرمائے گا اور دین غالب ہوگا. لیکن چونکہ قوم کی تربیت نہیں ہوئی تھی، تیار نہیں ہوئی تھی، اور اتنا عرصہ وہ فرعون کی غلامی میں گزری تھی، لہذا انہوں نے کیا جواب دیا؟ فصب انت وربو کا فقاتلا ان ہاؤنا قائدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. جہاں تم نے اتنے معجزے دکھائے، عصا پھینک کر سمندر پھاڑ دیا، ایک اور معجزہ سہی، اور ان کو جو ہے اعمال کا جو ہے قوم، وہ مشرک قوم، ان کو یہاں سے بھگا دو اس عصا کے ذریعے، ایک اور معجزہ ہی سہی، ہم نے تو ہلنا نہیں. تو جب تک کہ وہ ساتھ نہ دیتے تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے کیا کر سکتے. لہذا بڑی ہی افسوس کے ساتھ ان کے لبوں پر وہ دعا آئی، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ جدائی ڈال دے اب میرے اور ان فاسق لوگوں کے درمیان، اب جو ہے جدائی ڈال دے، دنیا سے چلے گئے، وہ دین غالب نہیں کر سکتے. وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے وہ صدا لگائی تو صحابہ اکرام نے جہاں آپ کا پسینہ گرتا تھا اپنا خون پیش کیا، ایثار کیا، قربانی کی. اور غزوہ بدر ہے، احد ہے، اور دوسری غزوات کے اندر جانیں پیش کی ہیں. ایسے تو نہیں حضور نے فرما دیا تھا اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان، چلاؤ تیر، اور وہ سامنے آ کر سینہ تان کر کھڑے ہو گئے اور تیر پہ تیر چلا رہے تھے، میرے ماں باپ تم پر قربان. حضور کی دعا حضرت سعد کو کس قدر مقام ہے، یہ مقام ایسے تو نہیں حاصل کیا، وہ اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور محبت کے لیے جو ہے وہ تیر چلا رہے تھے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اور جدوجہد اس جدوجہد کے اندر شامل تھے، ایثار قربانی تھی، ہجرت بھی تھی، گھر بار چھوڑ کر آئے، اپنے آبائی قبرستان چھوڑ کر آئے، اپنے خاندان کو چھوڑ کر آ گئے. تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں. ایک اور حدیث میں آگے آپ نے تین باتیں بڑی پیاری بتائیں، یہ آخری حدیث ہے. حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، تین باتیں اگر تم اختیار کرو تو مسلمان کے دل سے میل اور کینہ جاتا رہے گا. اب یہ ہوتا ہے دل کے اندر کسی کی بات دل پر لگ گئی تو ایک میل آ گئی، ایک دل میں کینہ سا رہ گیا. فرمایا تین باتیں اختیار کر لو دل سے کینہ ختم. پہلی بات اخلاص العمل للہ، عمل خالص اللہ کے لیے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے اللہ کی رضا کے لیے، میرا کوئی تمہارے ذاتی تمہارے ساتھ کوئی پرخاش نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں کوئی اس کو دکھاوے کے طور پر نہیں کر رہا، ریاکاری کے طور پر جو عمل کر رہا ہوں نہیں کر رہا، میں اگر خدمت کر رہا ہوں، اگر دین کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، حساب قربانی کر رہا ہوں، انفاق کر رہا ہوں، خرچ کر رہا ہوں، تو میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اخری نجات کے لیے کر رہا ہوں. میرا مقصد کوئی اپنے آپ کو امپورٹنٹ بنانا، اپنی شہرت یا اپنے آپ کو دنیا میں نمایاں کرنا بالکل نہیں. اگر عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رہے گا، کوئی دل کے اوپر کوئی میل نہیں آئے گی. دوسرا وَمُنَاصَحَةُ وَلَاتِ الْأَمْرِ، فرمایا کہ جو تمہارے ذمہ دار حضرات ہیں ان کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرو. مثلا جماعتی زندگی ہے، جماعتی زندگی میں کوئی ذمہ دار ہے، کوئی امیر ہے اور یا اس کا سبارڈینیٹ ہے، ان کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ، ادب احترام ہو، ان کی بات جو اسلام کے دائرے کے اندر ہے تو سنیں گے اور مانیں گے، ان کو اچھے مشورے دینا، ان کو ہمت دلانا، ان کو مایوسی سے نکالنا، ادب و احترام کرنا. اور اگر ان کے اندر کوئی کمزوری کا پہلو ہو تو یہ بھی شرعی مسئلہ ہے کہ ان کو علیحدگی میں جا کر اور بڑے ہی مہذب ترین الفاظ کے اندر، جو ایسے الفاظ جو ان کی شان شان کے مطابق، ان کو توجہ دلائی جائے کہ میں آپ کے اندر یہ چیز دیکھتا ہوں، آپ اس کی ریکٹیفیکیشن کر لیجئے، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ کی بات تو سب کے سامنے ہے، تو اس سے ایک برا امپریشن پڑے گا، تو میں آپ کی نصح و خیر خائی کے لیے، آپ نے ادا کر دیا بس، دیٹس آل. اب وہ اپنے آپ کو درست کرے یا نہ کرے وہ معاملہ اس کا الگ ہے، آپ کا کام ختم ہو گیا. لہذا اپنے ذمہ دار حضرات کے ساتھ نصح و خیر خائی، اور بدخائی کیا ہوگی؟ یہ اس کا بالکل اپوزٹ ہوگا کہ ان کی فرما برداری نہیں بلکہ الٹا ان کی نافرمانی، ان کو برے مشورے دینا، ان کو مایوس کرنا، یا ان کی کھلے عام ان کی کمزوریوں کا چرچا کرنا، لوگوں میں جا کر ان کی جو ہے تذلیل کرنا، یہ کام ہے تو پھر تو جماعتوں کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کا جو سبب بنا وہ یہی تھا کہ بلوائیوں نے آ کر ان کے بارے میں چارج شیٹ جو ہے کھلے عام لگا دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ کمزوریاں ہیں ہمارے امیر کے اندر. انہوں نے حضرت عثمان سے پوچھا، انہوں نے ایک ایک کا جواب دیا، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ عثمان بالکل سچ کہہ رہے ہیں، تم غلط کہہ رہے ہو اور ان کی جو ہے سرعام تذلیل کر رہے ہو، اور خود ان کے گھر کا محاسبہ کیا اور اپنے بیٹوں کو مقرر کیا کہ تم نے عثمان کے گھر کا پہرہ دینا ہے، کہیں یہ بلوائی اندر نہ گھس جائیں. اور اس کے اینڈ ریزلٹ تو یہی ہے، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی. لہذا قرآن نے حضور نے کیا فرمایا، وَمُنَاصَحَةُ وَلَاتِ الْأَمْرِ، ذمہ دار حضرات کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرو گے تو دل سے کینہ اور میل جاتا. وَلَزُومِ الْجَمَاعَ، اور تیسری چیز کیا، جماعت کے ساتھ چمٹ جاؤ تو بھی اللہ تعالیٰ کینہ، اور اس میں خالص، وہ چونکہ عمل تو خالص اللہ کے لیے ہے نا، ریاکاری تو ہے نہیں، لہذا جماعت کے ساتھ چمٹو گے تو انشاءاللہ اس میں خیر کا پہلو ہے. اور خیر کا پہلو کیا ہے، اس کی وضاحت حضور نے فرمائی، فَإِنَّ دَعَوْتُهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، اس لیے کہ جماعت والے ساتھیوں کی دعائیں تمہاری حفاظت کریں گی، وہ دعائیں کریں گے راتوں کو اٹھ کر، یا اللہ ہمارے ساتھی کی جو ہے، اللہ ان کے ایمان میں اضافہ فرما، ان کی ہدایت میں اضافہ فرما، اے اللہ انہیں استقامت دے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی صفات اعلیٰ صفات کے اندر اضافہ فرما، اے اللہ ان کی مشکل حل فرما، اے اللہ ان کی رزق کو حلال کر، اس کے اندر برکت عطا فرما۔ جماعت والوں کی دعائیں تمہاری حفاظت ہیں۔ لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ شیطان کے پھندے سے پھنس جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کی خوشبو پاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ ساتھیوں کی دعائیں تمہاری حفاظت کریں، تو لزوم جماعت، جماعت کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اتنی برکات ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے، قرآن نے جماعتی زندگی کے حوالے سے فرمائی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات میں، وہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون ہے دریا کچھ نہیں۔ تو بہرحال ایک الجماعت ہے اور ایک جماعت ہے۔ الجماعت کہتے ہیں یعنی پوری امت کی ایک جماعت ہے، جیسے خلفائے راشدین کی جماعت ہے، پوری امت کی ایک جماعت ہے، سب کا ایک امیر ہے، سب کا اس پر اعتماد ہے اور اس نے شریعت نافذ کی ہے، یہ الجماعت ہے۔ الجماعت سے جو نکلے گا تو حضور نے فرمایا من شزہ شزہ الی النار، جو جماعت سے کٹا وہ آگ کی طرف چلا گیا، کیونکہ وہ الجماعت ہے۔ لیکن آج دنیا میں الجماعت نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کا کوئی امیر نہیں، اس کے نام کا خطبہ نہیں پڑھا جاتا، سب کا اس پر اعتماد نہیں ہے۔ شریعت کا نظام تو خیر کسی ملک میں بھی پورے طور پر نافذ نہیں ہے۔ لہذا آج الجماعت نہیں ہے، آج جماعتیں ہیں جو الجماعت کو قائم کرنے کے لیے اپنی طرف سے محنتیں اور کوشش کر رہی ہیں۔ لہذا جس جماعت میں بھی آپ خلوص اور اخلاص دیکھیں، ان کا طریقہ کار دیکھیں، بہرحال قرآن اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہی ہیں کہ اکیلے اکیلے زندگی بسر نہ کرو، ایسی جو جماعت جس میں تمہارا دل ٹھک جائے اس میں شامل ہو کر اپنے فریضے کو ادا کرو، اور اس میں اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، ساتھیوں کی دعائیں بھی ہوں گی، جنت کی خوشبو بھی ہوگی، اور شیطان کے پھندے سے بھی بچ جاؤ گے۔ اس الجماعت کے آخری آیت جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانی کی جماعت کو، کہ جو صحیح طور پر کام کر رہی ہے، اس کو حزب اللہ قرار دیا۔ فرمایا جو اللہ کی جماعت ہے حزب اللہ، وہ دنیا میں غالب ہو کر رہے گی، ایک یعنی بالآخر یہی غالب ہوگی، اور آخرت میں یہی فلاح پائیں گے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو محبت کا رشتہ رکھے گا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ۔ اب یہ تینوں کو اکٹھا، اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو جان لو یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہے گی۔ اور سورہ مجادلہ کے آخر میں، وقت نہیں ہے میں پوری وہ آیت پڑھ لوں، آخر میں فرمایا اولئک حزب اللہ، ان اوصاف کے حامل جو لوگ ہیں یہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی جماعت ہی فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ تو دنیا میں غلبہ اور آخرت میں فلاح، وہ حزب اللہ ہی ہے۔ حزب اللہ وہ بالکل وہ کنسپٹ تو ہمارا، دیکھیے فرشتوں کی جماعت تو یہاں کوئی نہیں ہے، کمزوریاں ہوں گی اور کچھ محنتیں بھی ہوں گی اور کچھ کمی کوتاہیاں بھی ہوں گی، لیکن بحیثیت مجموعی جس میں آپ کا دل ٹھکے، آپ کو خلوص نظر آئے اور طریقہ کار صحیح نظر آئے اور دعوت صحیح نظر آئے، تو بہرحال انسانوں کا معاشرہ ہے، اس کے اندر شامل ہو کر تاکہ دنیا میں غلبہ اور آخرت میں فلاح کا انسان حامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔